نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تاریخ میں سے ایک اور واقعہ بہت ہی خوبصورت. آج کے ہمارے واقعے کا ٹاپک ہے تاریخ کا صفحہ. جو تھیم ہمیں اس میں سے ملے گا وہ آپ کو بعد میں ملے گا, لیکن ابھی اس کو کہانی کے طور پہ سنتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ حقیقی واقعات کو سن کر اس میں سے عمل لینا بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کے سامنے کوئی بندہ کوئی کام کر چکا اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا, تو پھر آپ کو ایک ہیڈ سٹارٹ مل جاتا ہے کہ جب وہ یہ کام کر کے کامیاب ہوا تو پھر میں بھی ہو سکتی ہوں. اور اگر آپ کسی کی ناکامی کی داستان سنتے یا پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو ان راستوں پہ چلتے ہوئے اپنے لیے یہ پہلے سے لکھ لینا چاہیے کہ میرا بھی انجام اس سے مختلف نہیں ہوگا. آج کا ہمارا واقعہ, بلکہ میں کہہ سکتی ہوں کہ میرے فیورٹ ٹاپک, اسپین کے بارے میں. لو اسپین کا نام آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا, کہاں تک کیا تھے. اسپین کیا ہے؟ مسلمانوں کا بہت بڑا مرکز رہا تھا تقریباً 800 سال, یعنی 800 ایئرز تک یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم رہی. لیکن افسوس ہم مسلمانوں کے اپنے حالات پہ کہ 1492 یعنی 1492 عیسوی میں یہاں سے مسلم حکومت کا خاتمہ ہوا. اب جب میں نے یہ بولا کہ خاتمہ ہوا, آپ کہہ لیجئے کہ مسلم حکومت کا تخت الٹ گیا. ایک دم نہیں تھا الٹا, سٹیپس ہوئے تھے, لیکن ایک دم دل میں دکھ تو آتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جو ہیومن نیچر کے ناطے سے آپ کے بھی ذہنوں میں آیا ہوگا کہ اچھا مسلمان وہاں ڈاؤن فال کو گئے, اس کا مطلب یہ کہ وہاں مسلمان کمزور تھے, ترقی نہیں کی ہوئی تھی, اسٹرانگ انف نہیں تھے, رائٹ؟ آپ کے ذہن میں یہی آیا ہے نا کہ مسلمان بہت زیادہ ویک ہوں گے. لیکن جو بات آپ کے سامنے رکھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ جس وقت مسلم امپائر کا خاتمہ ہوا, اس وقت بھی مسلمز اپنے دشمن یعنی اسپینیز جو تھے, جو وہاں ان کے اگینسٹ تھے, ان کے مقابلے میں ہر اعتبار سے زیادہ ترقی یافتہ تھے. سمجھ آ رہے؟ یعنی مسلمز کے پاس معیشت, معاشرت, سیاست اور اسلام کا دیا ہوا وہ ایک خوبصورت نظام موجود تھا. لیکن پھر اگلا کوئسچن ہے کہ پھر وہ کرسچینز کیوں جیت گئے اور مسلمان کیوں ہار گئے؟ تو یاد رکھیے کہ کرسچینز کی فتح اور مسلمانوں کی شکست کا جو بنیادی سبب تھا وہ تھا کرسچینز کی یونٹی, ان کا اتحاد. انہوں نے مل کر اپنی طاقت اتنی زیادہ بڑھا لی کہ جو ان کے ریسورسز تھے اس سے بہت زیادہ وہ اسٹرانگ ہو گئے, اور مسلمانوں نے آپس کے اختلافات کی وجہ سے اپنے آپ کو بے حد کمزور کر لیا. بات واضح؟ اگر کسی بھی گروپ میں, کسی ادارے میں لوگ بہت بھی اسکلڈ ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں آپ کے پاس اور ان کے پاس بہت خوبی ہیں, ہر خوبی, کوئی بھی اپنے اپنے ریلیونٹ چیز کو سوچ سکتا ہے کہ جو بھی اس کی فیلڈ ہے اگر وہ اپنے حساب سے بہت اہم ہے. مثال ہے کہ ہم اس وقت ایک اسکول میں ہیں تو اسکول کی بات کرتے ہیں, آپ کے پاس اچھے تجوید ٹیچر ہیں, آپ کے پاس اچھے گرامر والے ہیں, ایڈمنسٹریشن والے بہت ایکسپرٹ ہیں, اکاؤنٹنٹ بہت اچھے ہیں, جو بھی کسی ادارے کو چلانے والے اسکلڈ پیپل ہیں وہ ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس اتحاد نہیں تو آپ کمزور ہیں, آپ فیل ہو جائیں گے, دوسرے آپ سے اوپر نکل جائیں گے. اس کے برعکس ایک دوسرا کوئی گروپ ہو سکتا ہے جن کے پاس آپ جتنے اسکلڈ لوگ نہیں ہیں, ان کے پاس آپ جتنے ایسے لوگ نہیں کہ جو بہت اچھے اچھے کام کر سکیں, لیکن وہ یونائٹ ہیں تو وہ آپ آگے آ جائیں گے. آئیے تھوڑی سی ذرا اس کی ڈیٹیل سناتی ہوں آپ کو, اور آپ انشاءاللہ انجوائے کریں گے کہ مسلم دور حکومت میں اسپین کا ایک نسبتاً چھوٹا سا حصہ کرسچنز کے پاس تھا. ٹھیک ہے, جب مسلم ظاہر ہے کسی جگہ رول کرتے ہیں تو مینورٹیز کے پاس بھی تو جگہ ہوتی ہے نا, تو کرسچنز کے پاس بہت تھوڑا سا حصہ جو تھا اس کو اپنا سیاسی مرکز بنا کر وہ مسلم حکومت کے خلاف کاروائیاں کرتے رہے. آپ کہہ لیجئے کہ ان کو وہاں بس پاؤں جمانے کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ مل گئی. یہ ایسی ہے کہ جیسے دو پارٹیز میں مقابلہ ہوتا ہے تو ایک کو 400 جگہوں پہ ان کو حکومت ملتی ہے, لیکن 100 جگہ جو پیچھے ہوتی ہیں اس میں مینورٹیز کی بھی حکومت ہوتی ہے. تو یہی حساب تھا, ان کے پاس تھوڑی تھی. اب انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمز آپس میں اختلاف رکھتے ہیں, دے آر ناٹ یونائٹ, تو انہوں نے اس سے فائدہ اٹھا کر آخری دور میں اپنا رقبہ کافی بڑھا لیا اور مسلمانوں کے پاس صرف غرناطہ رہ گیا۔ یہاں میں، کیونکہ آج تو ہم صرف اس واقعے سے ایک چھوٹا سا سبق لے رہے ہیں نا، لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آج سے شاید ایک ڈیڑھ سال پہلے میں نے اسپین کے عروج اور زوال کی کہانی، یہ میرا خیال ہے کہ یو ایس اے کے لیکچرز میں ایک لیکچر ہوا تھا، آپ اس کو سن لیں۔ بلیو می کہ جب میں نے وہ لیکچر دیا تھا تو جو سن رہے تھے نا، وہ اور میں، ہم ایک ہی چیز فیل کر رہے تھے کہ یوں ایک چیز ہمارے ہاتھوں سے پھسل رہی ہے۔ مسلمانوں کے پاس اتنا ملک ہے، پھر اتنا ہوا، پھر اتنا ہوا، پھر اتنا ہوا، اور وجہ اس کی کیا تھی کہ مسلمان جب عیش کوش ہوئے اور ان کو لالچ دے دے کے لوگوں نے خرید لی جگہ، یہاں کے حکمران سے اس نے خرید لی۔ اب ڈیٹیل کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو ہے ریئلی دیکھا جائے، لیکن وقت نہیں ہے ہمارے پاس اتنا۔ لیکن حقیقت ہے کہ کرسچنز نے اس طرح مسلمان بادشاہوں کو جا کے خوب ذرا ان کو چاپلوسی کی، ان کو پہلے ایسی چیزوں میں انوالو کیا، ان کی تاریخ، پھر خریدا۔ اچھا اگر ہم تمہیں اتنے پیسے دے دیں تو اس صوبے کی تم ہمیں دیتے ہو؟ وہ مسلمان جو اس وقت دنیا پرست ہو گئے تھے ان کا ٹھیک ہے، انہوں نے وہ ان کو دیا، خود پیسے لے کے اور یا زمین کے کوئی ٹکڑے دوسرے ملکوں میں لے کے چلے گئے۔ وہاں پہنچ جمے تو اب ظاہر ہے کہ ان کا ہولڈ ادھر سے ہٹ کے ادھر ہو گیا، پھر ان سے کیا اس طرح کیا، اور کچھ ہی عرصے کے اندر اسپین میں جہاں مینورٹیز میں کرسچنس تھے وہاں وہ میجورٹیز میں ہو گئے۔ اور اونلی غرناطا، گرناڈا آج بولتے ہیں آپ اس کو، صرف یہ مسلمانوں کے پاس رہ گیا۔ کین یو بلیو؟ آپ اس پورے ہال کو سوچئے کہ یہ اسپین ہے، کل تک صرف یہ ایک بلیک اسپاٹ ادھر، یہ آپ کا مائک سسٹم ہے، اتنی جگہ تھی آپ کے دشمن کے پاس، لیکن اب اس نے آہستہ آہستہ یہ سب کر کے آپ کو وہ کونے والے ٹیبل پہ غرناطا میں ڈال دیا۔ اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، جس گروہ یا ادارے کے لوگوں میں اتحاد نہیں ہوتا، ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں وہ اس کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے، تو یاد رکھیے کہ وہ ادارے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، وہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم بظاہر ایک بڑا ریل پہلا ہے، ساس سسر بیٹھے ہیں، چار پانچ بہو بیٹے گھر میں، پانچ دس پوتے نواسے، بظاہر بڑا خوبصورت ہے، لحظہ لحظہ کاٹ کٹ کر ٹوٹ جاتا ہے جب دلوں میں یہ کھٹاس آ جاتی ہے۔ یہ صرف ہم اسکول کے لیے نہیں پڑھے، آج امت کے لیول پہ جائیے، ہر جگہ یہ چیز ہمیں دکھتی ہے۔ ہوا کیا، دور آخر آ گیا، مسلم حکمران تھے، جو آخری دور تھا مسلمانوں کا، اس میں جو حکمران تھے ان کا نام تھا سلطان ابو الحسن۔ ان کے پاس کرسچینز کا سردار جس کا نام فرنڈرن، ایف ای آر ڈی آئی این اے این ڈی ٹو، اس نے آ کے سلطان سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کو خراج دینا منظور کرے۔ اللہ اکبر، خراج آپ کو پتا کون دیتا ہے؟ مسلم حکومت کو غیر مسلم دیتے ہیں، لیکن اب مسلم اتنے تھوڑے رہ گئے تھے کہ انہوں نے آ کے ان کو کہا کہ اب تم منورٹی ہو اور تم ہمیں کچھ منی دو جو کسی کے ملک میں رہنے کی ہوتی ہے۔ سلطان ابو الحسن بہت بہادر تھے، انہوں نے اس بادشاہ کو جواب میں لکھا کہ غرناطا کے دار الضرب میں اب سونے کے سکوں کی بجائے فولادی تلواریں تیار کی جا رہی ہیں تاکہ مسیحیوں کی گردنیں ماری جائیں۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان کئی تصادم ہوئے، یعنی کئی جنگیں ہوئیں۔ مقصد کیا ہے کہ انہوں نے خراج دینے کی بجائے ان سے جنگ کرنے کو پسند کیا، دونوں گروپس کے بیچ میں تصادم ہوا۔ آخر کار 887 یعنی 887 ہجری، سوچیے ذرا، ہجری کے لفظ کے ساتھ ہی دل میں کیا آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کیے ہوئے 887 اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے، سیدھا صحیح حساب ہے، 877 ایئرس ہو چکے تھے، یہ آپ کے جانے کے 8 صدیوں بعد کی کہانی ہے۔ اس دور میں لوشا کے مقام پر دونوں کے درمیان زبردست جنگ ہوئی، لوشا۔ اس میں کرسچین بادشاہ کی فوجوں کو مکمل شکست اور سلطان ابو الحسن کی فوجوں کو مکمل فتح ہوئی۔ کچھ کہیں گے آپ؟ ایک مسلمان بادشاہ نے غیرت کا اظہار کیا کہ ہم اپنے پاؤں پہ رہیں گے، ریسورسز تھوڑے تھے لیکن عزم زندہ تھا۔ ادھر سے کیا سیکھا آپ نے؟ ٹھیک بات پہ جمنے والا ایک بھی بہت بڑی اپوزیشن کے اوپر قابو پا لیتا ہے، لیکن جن لوگوں کو کوئی کام دیا جائے ان کے اندر اگر کمی بیشی آتی ہے نا اور وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں تو پھر جیتتے نہیں۔ میں نے اکثر اپنے والد کے منہ سے ایک بات سنی ہے، ابھی یاد آ گئی، کہتے تھے جو کھلاڑی گھر سے ہی یہ سوچ کے جائے کہ میں نے ہارنا ہے، اس کو کون جتائے گا؟ یہ ہم پہلے سے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، لوگ یہ رول نہیں مانیں گے، اس پہ لوگ باتیں کریں گے، لوگ اس کے خلاف ہیں، پھر ہماری ریپوٹیشن لوز ہوگی۔ بس آپ گھر سے سوچ کے آئے ہیں کہ لوگ میرے ساتھ یہ سب کریں، تو جو گھر سے جیتنے کی نیت سے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو فتح دیتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم سب کے عمل کی بات کیا ہے، ہمیشہ پہلے سوچیں جو کام کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں، زیادتی تو نہیں کر رہا، ظلم تو نہیں کر رہا، کیا سٹینڈرڈ رکھنا ہے میں نے، میں کس جگہ لے کے جانا چاہتا ہوں، پھر اس کو ریئلسٹکلی اپنے ارد گرد سے ٹیلی کریں، فلاں جگہ کوئی گروپ کام کر رہا ہے تو وہ کیسے کر رہا ہے، فلاں ادارہ ہے تو اس کے کیا رولز ہیں، فلاں کی کیا ریپوٹیشن ہے، پھر بیسٹ ون کو چوز کریں، آئیڈیالائز کریں، کاپی کر لیں، اچھا شہر میں فلاں اسکول، فلاں گروپ، فلاں ادارہ، دین کا، مسجد، یہ وہ بہت سکسیزفل ہے، کیوں، کیا سکسیز ہے، لوگ کہتے ہیں بہت آرگنائزڈ ہیں، وہاں وقت پہ جماعت ہوتی ہے، وہاں مسجد بڑی صاف ہوتی ہے، وہاں جائیں تو سب اسمائلی ہوتے ہیں، بس جائیں اور آپ ان کو امیٹیٹ کرنا شروع ہو جائیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے بیسکس جو رولز ہوں گے نا، ان کے اندر یہ سب چیزیں ہوں گی کہ انہوں نے ایک اسٹرانگ اسٹرکچر بنایا ہوگا۔ جس عمارت کا اسٹرکچر اسٹرانگ نہیں ہوگا، آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس عمارت کے نیچے کوئی کھڑا ہوگا؟ آپ کو کوئی کہہ دے خدا نخواستہ کہ یہ دیواریں گرنے والی ہیں، چھتوں میں پانی آ چکا ہے اور نیچے جو بیسمنٹ ہے اس میں گھن لگ چکا ہے، آپ اس عمارت میں آئیں گے؟ تو کسی بھی ادارے یا اسکول یا جگہ میں کام کرنے والے، وہاں رہنے والے، اس کا ایک اسٹرکچر ہوتے ہیں، کچے اسٹرکچر پہ آپ کتنی کو دیر کی عمارت کھڑی کریں گے؟ یہ جو ہم لوگوں کے پریشر میں آ کر بعض دفعہ ٹھیک بات بھی بدل لیتے ہیں یا فیل کرتے ہیں گلٹ کہ اچھا ایک نے برا کہا، دوسرے نے برا کہا، تو کیا ہوگا؟ مثال دیتی ہوں کہ یہ بلڈنگ کی مثال دی ہے نا، سب چاہیں گے کہ یہ بلڈنگ اسٹرانگ ہو، رائٹ، لیکن چور کیا چاہے گا؟ یہ کچا ہو، وہ کہے گا کتنے برے لوگ ہیں، اتنی پکی دیواریں بنائیں، اتنی محنت کرتا ہوں پھر توڑتا ہوں پھر بھی نہیں ٹوٹتی، سمجھ رہے نا؟ جو آپ کے اندر انگلیاں ڈالنا چاہتے ہیں ان کو آپ اسٹرانگ دکھیں، بات واضح ہوئی ہے؟ یعنی آپ اگر چیک کر لیں کہ کون آپ پہ کریٹیسائز کر رہا ہے، کیا واقعی اس کا دل آپ کے ساتھ ہے، کیا واقعی تزکیہ ہو گیا ہے، ایمان ہے، جو بندہ آپ کے پاس آتا نہیں، رہتا نہیں، ملتا نہیں، آتا بھی ہے تو تنقید کرتا ہے، وہ آپ کا نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیشہ اسٹرانگ بیسس پہ رہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اسی کرسچین بادشاہ نے اب دوبارہ تیاری شروع کی۔ اس وقت مسیحی اسپین میں دو حکومتیں تھیں، یعنی کرسچینس کی اس وقت دو گروپس تھے، ایک کہتے ہیں ایراگون، جہاں فردیننت کی حکومت تھی، اور دوسرا جو تھا اس کو قسطلہ کہتے تھے، قسطلہ، CASTILE، اور قاف، سین، توئے، لام اور ہا، قسطلہ، جہاں ملکہ ازبیلا تخت کی مالک تھی، ناموں سے نہ الجھیں، بس ایک تھا اور دوسرا تھا۔ اب کیا ہوا کہ جو فردیننت تھا اس نے دانش مندی کی اور ازبیلا کو راضی کر کے 1469 میں اس سے نکاح کر لیا۔ کیا ہوا؟ ایک بادشاہ نے دوسرے، یعنی جو بادشاہ تھا نا، اس کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ آپ دیکھیے یہ ہیں دشمنوں کو اپنا بنانے کے راستے، وہ الگ تھی ایک حکومت کرسچنز کی، یہ دوسرے الگ تھی۔ اب یہ جو ہے نا، اس نے سوچا کہ میں کس طریقے سے یہ معاملہ کروں، تو اس نے ملکہ ازبیلا کو ملایا اپنے ساتھ اور اسے نکاح کر لیا۔ اس طرح دونوں کو ملا کر ایک بڑی سلطنت وجود میں آ گئی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ دو خاندان ایک ہو گئے تو ان کی طاقت ڈبل ہو گئی۔ ایک طرف مسیحی دنیا میں یہ اتحادی واقعہ ہوا، یعنی یونائٹ ہو گئے دو گروپ، دوسری طرف یہ اختلافی واقعہ پیش آیا کہ سلطان ابو الحسن کے بیٹے، اب مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے بیٹے ابو عبداللہ محمد نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کر دی، وہ سلطنت غرناطہ کے ایک حصے پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا، یعنی باپ کی زندگی میں باپ کو سائڈ پہ کر کے کچھ حصے میں خود آ گئے۔ اب سلطان ابو الحسن کی حکومت صرف 4000 مربع میل پر مشتمل ہو کر رہ گئی، یعنی کم رہ گئی۔ دوسری طرف فردیننت کی سلطنت کا رقبہ بڑھ کر 125,000 مربع میل ہو گیا، کیونکہ وہاں دو خاندان مل گئے۔ اس صدمے کے بعد سلطان ابو الحسن پر فالج کا حملہ ہوا اور اس کی بینائی بھی ختم ہو گئی، یعنی جو رہی صحیح طاقت ہی مسلمان بادشاہ کی وہ جسمانی بیماریوں میں چلی گئی۔ سلطان ابو الحسن اس کے بعد غرناطہ کے تخت سے دستبردار ہو گئے، یعنی انہوں نے خود ہی استعفیٰ دے دیا، ریزائن کر دیا، اور اپنی جگہ اپنے بھائی ابو عبداللہ زغل کو سلطان مقرر کیا۔ اس کے بعد ایک سازش کے تحت ابو عبداللہ زغل کو سلطنت سے ہٹا دیا گیا اور ابو عبداللہ محمد پوری سلطنت غرناطہ کا حکمران بن گیا، یعنی سازشیں ہوئیں، جو بھی حالات ٹیڑھے میڑھے ہوئے، اور اب غرناطہ کا حکمران ابو عبداللہ بن گئے۔ مگر اس کے اندر اپنے باپ والی دانش مندی موجود نہیں تھی، چند مقابلوں میں اس نے مسیحی حکمران سے شکست کھائی۔ ذہن ساتھ چل رہا میرے کہ باپ ہٹا، اس کی جگہ بیٹا آ گیا، لیکن بیٹے میں وہ سکلز نہیں تھی اور بالآخر پھر کرسچینز کے ہاتھوں ہارا۔ باپ کے پاس ریسورسز کتنے تھوڑے تھے، لیکن وہ جیت گیا، لیکن عزم تھا نا کہ میں جیتوں گا، لیکن بیٹے کا حال کیا ہوا؟ آخری مرحلے میں غرناطا کے قلعے کو مسیحی فوجوں نے گھیر لیا، یعنی مسلمانوں کے پاس غرناطا تھا اور غرناطا میں مسلم قلعے تھے، تو وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ مسلمانوں کے گھروں تک پہنچ گئے، انہوں نے ان کو سراؤنڈ کیا. ابو عبداللہ محمد، جس نے اپنے اور اپنے چچا کے مقابلے میں بہادری دکھائی تھی، وہ مسیحی فوجوں کے مقابلے میں صرف بزدل ثابت ہوا. مزے کی بات دیکھیے، اس بچے نے باپ کے ساتھ مقابلہ کر کے اس سے حصہ لیا نا، تو باپ کے مقابلے میں اسٹرانگ تھا، پھر چچا آیا تو چچا سے لڑ بھیڑ کے، باپ نے تو اپنی جگہ بھائی کو بٹھایا، تو اس نے اس چچا کو ہٹا کے خدا ادھر تو جیت گیا. یعنی آج یہ کہہ لیں کہ مسلمان مسلمانوں کے مقابلے میں تو بہت چرب زبان ہے اور بہت مقابلے کرتے ہیں، لیکن کرسچن کے مقابلے میں ہار جاتے ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں ہمارا یہ حال ہوتا ہے. آخر کار 3 جنوری 1492 3 جنوری کو اس نے قلعے اور غرناطہ کی دست برداری کے معاہدے پر دستخط کر دیا. یعنی دشمنوں نے اس کو فورس کیا، چھوڑ دیتے ہو تو ٹھیک ہے، اور اس معاہدے پر ایک طرف فاتح فردیناند نے اپنا دستخط ثبت کیا اور دوسری طرف مفتوح ابو عبداللہ محمد نے. یعنی مسلمانوں کے اس آخری حکمران نے اپنے ہاتھ سے اگریمنٹ پہ سائن کر دیے کہ اب ہم مسلمان اس ملک سے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف کرسچن بادشاہ نے کر دیے. ایک مورخ یعنی تاریخ لکھنے والے نے اسپین کے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ غرناطہ کے آخری مسلم حکمران سلطان ابو الحسن نے فردیناند اور ازبیلا کو شکست دی تھی، مگر اس کے اپنے بیٹے ابو عبداللہ نے اس کے خلاف بغاوت کر دی، جو آخر کار اس کے باپ کے زوال کا سبب بنی. یعنی یہ بھی روایت ہے کہ باپ کی زندگی میں ہی یہ معاملہ ہو گیا تھا اس کے مرنے کی وجہ. تو سیکھا کہ آپ نے اور میں نے کہ اس دنیا میں آپس کا اتحاد سب سے بڑی طاقت ہے، باہمی اختلاف سب سے بڑی کمزوری. یہ ہے تاریخ کا سب سے بڑا سبق. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اختلاف کا سبب کیا ہے اور اتحاد کیسے پیدا کریں؟ اینڈ پہ ہم نے کوئی مورل تو لینا ہے نا، لینا کہ نہیں لینا، صرف سٹوری تو نہیں ہے نا. تو اس کا ایک سادہ سا جواب ہے، یہ لکھ لیجئے، بس یہ ہے آج کے پورے اس سیشن کی تھیم اور کریم. اختلاف کا سبب کیا ہوتا ہے اور اتحاد کیسے قائم کریں؟ ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ اختلاف نہ ہو اور اتحاد ہو جائے. تو جواب کیا ہے کہ جب لوگوں کے اوپر ذاتی مفاد کا غلبہ ہو جائے، پرسنل بینیفٹس اینڈ پرسنل لائف اتنی زیادہ غالب آ جائے، تو ان کے درمیان اختلاف ابھرے گا. جبکہ وہ قومی مفاد کو اہمیت دیں تو وہ باہم متحد رہیں گے. بات واضح؟ آپ اس وقت 4-5-6 لوگ بیٹھے ہیں نا سامنے میرے، آپ 6 لوگ اگر 6 مختلف مفادات میں ہوں، عشرت کا فائدہ کس میں ہے، ارم کا نقصان تو نہیں ہو جائے گا، ارم کو یہ برا تو نہیں لگ جائے گا، اور عارفہ کو نہیں ہوگا، اور فلاں کو نہیں ہوگا، اور فلاں کو نہیں ہوگا، تو نقصان کیا ہوگا؟ مثال ہے، آپ کو کہہ دیں کہ اچھا جمعے کو کلاس ہونی چاہیے، تو آپ کہیں میرے لیے مشکل ہے، نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ کہتے ہیں نا میرے لیے مشکل ہے، تو یہ آپ پہ ذاتی بات ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس پوری کلاس کا قومی مفاد کیا ہے کہ ہونی چاہیے، تو آپ کہیں گے میں اس مشکل میں سے انشاءاللہ گزر جاؤں گی، کلاس ہونی چاہیے. بات واضح ہے؟ تھنک بگ، بڑی سوچ، یہی کام کر کے دنیا سے گئے ہیں لوگ. چھوٹی سوچ والے تو قبر میں ہی قید ہو جاتے ہیں. تو جب ذاتیات سے اٹھ کر اوپر جاتے ہیں، اور جب ذاتیات ہے نا، مثال ہے یہ جمعے کی مثال لی، عشرت کہتی ہیں کہ جمعہ نہیں ٹھیک، ارم کہتی نہیں مجھے تو صرف جمعہ ہی سوٹ کرتا ہے، ہما کہتی ہے نہیں ایسا کرتے ہیں بدھ ٹھیک ہے مجھے بدھ سوٹ کرتا ہے، آپ کہیں گی منگل ٹھیک ہے، آپ کہیں گی پیر ٹھیک ہے، تو اختلاف ہو جائے گا نا. ادھر ہی بیٹھے بیٹھے اس راؤنڈ ٹیبل پہ ہی ہو سکتا ہے کہ مکے چلنے لگے. نہیں، یہ دیکھیے کہ آج ہونے میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے. بعض دفعہ مشکلات بندے کی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو ابھار دیتی ہیں. پھر جب لوگ آپس میں قومی مفاد کو اہمیت دیتے ہیں نا، تو جمع ہو جائیں گے، پھر ان کے اندر اتحاد ہوگا. قوم کے وسیع تر مفاد کا احساس انفرادی اختلافات پر غالب آ جاتا ہے، لوگ اختلاف کے باوجود متحد رہتے ہیں. تو ہمیشہ کاموں کو کرنے میں انسان حکمت کے ساتھ کام کرے، اور جو اختلاف ہیں اس کو اپنی ذات تک رکھے، اور اپنے اختلاف کو اجتماعی تعلق میں مؤثر نہیں ہونے دیتے. آج امت مسلمہ کا بہت بڑا مسئلہ بھی یہی ہے، ہم ذاتیات میں کھو جاتے ہیں، انسانوں کی اور اپنے چیزوں کی، اور دین کا کام پیچھے ہوتا ہے. تو میں آپ سب کو آج اس چھوٹی سی نشست میں یہی میسج دوں گی، دعا دوں گی کہ آپ قرآن کے جس سفر پہ ہیں، ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اگر سبح السلام کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ دیکھیں سونر اور لیٹر آپ نے اس قرآن کو پورا کرنا ہے، اور اس قرآن کو پورا کرنے تک بھی وہی بندہ پہنچتا ہے جس کو قومی مفاد عزیز ہوتا ہے. ہم بینگ اے مسلم جمے رہے نا، تو ورنہ تو ہم کلاس ہی چھوڑ دیتے ہیں. مثال آپ دیکھیں کتنے اسٹوڈنٹ کورس شروع کرتے ہیں، جب بھی ایک ایک کر کے بیچ میں سے لوگ نکلنا شروع ہوتے ہیں، تو آپ پیچھے دیکھیں وجہ کیا ہوتی ہے؟ माय बेनिफिट्स, मुझे जॉब मिल रही है, इट्स माय बेनिफिट, या मेरे लिए ये प्रॉब्लम है तो मेरा नुकसान है। तो जब उस वक्त ये सोचे कि नहीं, आई एम रिप्रेजेंटिंग अ सिस्टम, मेरे सब लोगों को पता है कि ये कोर्स करती थी और अगर मैं पीछे हो जाऊंगी तो हो सकता है कितने और भी कमजोर हो जाएं। जैसे आप देखें ना, इस दीवार से एक ईंट कोई निकलेगी तो उसके इर्द गिर्द की चार ईंटें तो वो भी तो वीक होंगी ना। तो आप जमे रहे इस बात पे, जो काम अल्लाह के लिए होगा ना वो बाकी रहेगा, और जहाँ अपने लिए होगा, जहाँ अपनी जात पे एक ठस लगा वही निकल जाएंगे। मैं अक्सर ये बात सोचती हूँ, और अभी भी ये पढ़ने के बाद मुझे ख्याल आया कि नबी सल्लम ने कब अपनी जात सोची, कभी सोचा आपने? पूरी मक्की जिंदगी से मदनी पे आ जाओ, आपकी जात को तो वो सादिक और अमीन कहते थे, आप तो उनके एप्पल ऑफ द आई थे, लेकिन क्यों दुश्मन हुए? सादिक और अमीन की जगह काहिन और मजनू क्यों कहलाए? एक कौमी मुफाद था ना, एक इज्तमाई मुफाद था। मक्की दौर के बाद मदनी दौर की जितनी जंगें हैं, कोई एक जंग भी आप बता दें कि जो नबी सल्लम ने अपने जात के लिए लड़ी। हजरत आयशा पर इतनी बड़ी तोहमत, हम तो चार बातें अपने बारे में सुनकर छम छम रोते हैं। अल्लाह के नबी की बीवी पर इल्ज़ाम लगता है, एक महीना जिस मियाँ बीवी के बीच में इतनी सर्द महरी हो जाए कि वो बीमार भी हैं तो पूछते नहीं हैं, या वो मोहब्बत नहीं, ये तो आप महसूस कर सकते हैं ना अपने जज्बात पे। लेकिन अल्लाह के नबी ने अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथियों से कोई जंग नहीं की। नबी सल्लम पे इल्ज़ाम लगे, कैन यू बिलीव, अल्लाह के नबी पे खयानतों के इल्ज़ाम लगे, माली खुर्द-बुर्द के इल्ज़ाम लगे। हम जैसे होते कहते खुदा हाफिज़, दैट्स द माई लास्ट डे, लेकिन उनकी सोच बड़ी थी, उनको पता था कि इस वक्त मेरी जात पे बात लगी है, इस सोके अल्लाह के दीन पे हर्फ ना आए। तो अगर ये सोच आज हम सब की हो जाए तो आप आज ही अपना नाम लिख लें बहुत ऊंची जगह पे इंशाल्लाह। जो हो सोके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।